سيدنا أبي القاسم محمد وقال أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة ولا قضائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه صلوات پڑھ لیں محمد وآل محمد تمام تعریفیں شہیدوں کے پروردگار کے لیے اور تمام ہدیے درود و سلام شہیدوں کے سید و سردار کے لیے آپ کے آبا و اجداد کے لیے اور آپ کی اولاد طیبین و طاہرین کے لیے الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا وجعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام عظم اللہ اجورنا واجورکم بمصابنا بالحسن علیہ السلام ان شاء اللہ من یہی الامام المہدی من آل محمد علیہ السلام شکر خدائے حسین کے ساتھ خدمت مقدس میں حاضر ہو رہا ہوں برائے ذکر امام حسین کے لیے. مشکل ترین امر یہ کہ انسان کو خدا کی طرف سے اگر ذکر حسین کی توفیق عطا ہو رہی ہو تو اس پر نہ تو اسے تکبر کرنا چاہیے اور نہ اسے اپنے اس عمل کو ریاکاری سے ضائع کرنا چاہیے. امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت کے اعتبار سے فرماتے ہیں من اراد اللہ به خیرا, خدا جس بھی انسان کے ساتھ فرماتا ہے, جس بھی انسان کے ساتھ خدا نیکی کا ارادہ فرماتا ہے, قذف فی قلبہ حب الحسین و حب زیارتہ, تو خدا اس کے دل میں جاگزین کر دیتا ہے, خدا اس کے دل میں بٹھا دیتا ہے محبت حسین علیہ السلام بھی اور محبت زیارت حسین علیہ السلام. تو پروردگار سے اس تشکر کے ساتھ کہ دنیا میں لاکھوں افراد ہیں جو ہر مظلوم کی حمایت میں آواز بلند کرتے ہیں اور لاکھوں ایسے افراد ہیں کہ جو ہر ظالم کی مذمت کرنے پر تیار دکھائی دیتے ہیں, لیکن بہت کم ایسے بھی کہ جو فرش ازائے سرکار سید الشہداء کی اہمیت کے اعتبار سے امام حسین علیہ السلام کی حمایت اور یزید کی مخالفت پر अपनी इंसानियत दोस्ती का सबूत देते। इसलिए शायद हर जालिम की मजम्मत भी, हर मजलूम की हिमायत भी। इंसान की पहचान हो तो अपने मकाम पर, मगर इंसान को बेदार तो हो लेने दो। हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। और जब तक इंसानियत बेदार ना हो तब तक हुसैनियत समझ में नहीं आ सकती। और हुसैनियत के फर्श पर आओ तो कदर भी समझ में आए और कदर भी समझ में आए। वरना इस मकतब के अलावा दीगर मकातिब आए फिक्र की मुश्किलात क्या रही। और यह बहस शुरू कब हुई, इस बहस का आगाज कब हुआ? अवलन लफ्ज तकदीर के साथ जो मजाक किया गया वो सबसे पहला मजाक सकीफा में हुआ। जरा सा आज मुख्तलिफ अंदाज से मैं आपकी खिदमत में बात मुकम्मल करना चाहूंगा। तकदीर की अकसाम भी बयान होंगी और मासूमीन की रिवायत के एतबार से तकदीर पर इंसान के मसाइल को मुकम्मल करते हुए आज किसी हद तक हम अपने उनवान को कवर करेंगे। सबसे पहला मजाक लफ्ज़ तकदीर से कब किया गया? जब सकीफा में वोटों की हिमायत के लिए, लोगों की बैअत के हुसूल के लिए साहिबाने फितना व फसाद ने यह कहकर बैअत के लिए हाथ बढ़ाए कि खुदा ने इरादा कर लिया है, खुदा ये चाहता है कि नबूवत और खिलाफत को एक घर में जमा नहीं करेगा। पहचानिए कि खुदा पर जो इल्जाम लगाए गए दूसरा इल्जाम जो असल मौजू बहस के एतबार से आपके खिदमत में बयान हो रहा है, ये इल्जाम मसलन तीन किताबों का हवाला है। बिहारुल अनवार आपके इल्म में, अल्लामा मजलिसी अलैहिर रहमा की तालीफ है। रबीउल अबरार अल्लाह कशफुल गुम्मा, ये कशफुल गम अल्लामा इरबली की तालीफ है। इन तीनों शख्सियात ने, रावी का नाम जमी इब्ने मुईद या मुबदी से रिवायत को नकल किया। जमी रावी का नाम है, ये जमी जमात का नाम नहीं है, शख्स का नाम है। जंग जमल के बाद, ये बात याद है कि पहली जंग है जो मुसलमानों के आपस के दरमियान लड़ी गई। ये लफ्ज मजबूरन इस्तेमाल कर रहा हूं कि मुसलमानों के आपस में जो जंग लड़ी गई पहली, उस जंग का नाम है जंग जमल। पूछा गया, यानी जमी ने पूछा बीबी से कि आप बताएं कि रसूल खुदा के नजदीक सबसे ज्यादा महबूब तरीन शख्सियत कौन है? जंग जमल के बाद ना मेरा मधु जंग जमल है और ना साहिबाए जमल है, मेरा मौजू है तकदीर पर इल्जाम कब रखे गए। ठीक, पूछा गया कि बताइए आपके अल्लाह के रसूल के नजदीक सबसे ज्यादा महबूब शख्सियत कौन सी थी? कहने लगी कि सबसे महबूब शख्सियत जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। महबूब तरीन शख्सियत बीबी के नजदीक اللہ کے رسول کے لیے سب سے زیادہ محبوب شخصیت شہزادی کونین کی. جمی کہتا ہے میری مراد مردوں میں ہے. بڑا ہوشیار ہے, اور جتنا یہ ہوشیار ہے وہ اماں بھی اتنی ہوشیار تھیں. پوچھا کہ میری مراد یہ نہیں کہ خواتین میں کون, اب آپ مردوں میں کون تھے. تب کہنے لگی مردوں میں علی ابن ابی طالب سے زیادہ کوئی محبوب محمد نہ تھا. انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو 1440 سن ہجرت کے اعتبار سے 1400 سال مکمل ہوں گے ماہ رمضان جو آنے والا ہے مولائے متقیان کی شہادت کو. تو تفصیلات اور عنوانات انتخاب کیے جائیں گے اس اعتبار سے. تو جنگ جمل کے بعد یہ پوچھا گیا کہ مردوں میں کون افضل, کہا علی ابن ابی طالب. اور روایت کے الفاظ کے خود وہ کہتی ہیں کہ اس لیے افضل کہ نماز اور روزہ اور عبادت میں علی سے بڑھ کر کوئی نہ تھا. تو اب جمی نے سوال کیا اگر ایسا ہی ہے جیسا کہ آپ بیان کر رہی ہیں تو پھر علی کے مقابلے پر کیوں آئی تھیں. میں بالکل لفظ بلف پڑھ رہا ہوں. کہتے ہیں بی بی نے اپنی چادر کو اپنے چہرے پہ لیا اور چادر کو چہرے پر لینے کے بعد ارشاد فرمایا, کہتی ہیں امر قضی علیہ, یہ تو خدا کا فیصلہ تھا, یہ تقدیر کا مسئلہ تھا. ایک نہیں 7 روایتیں ہیں, 7 روایتوں میں بی بی نے مسئلہ جمل کو مسئلہ تقدیر کہ تقدیر میں یہی لکھا تھا. اب غور کیجئے گا ہوا کیا ہے جنگ جمل میں. جنگ جمل یہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ بصرہ میں لڑی گئی, بغداد میں نہیں, کوفے میں نہیں, مکہ اور مدینہ میں نہیں, بصرہ میں. اور بصرہ میں جب جنگ لڑی گئی تو تلوار سے تلوار نہیں ٹکرائی بلکہ افکار سے افکار بھی ٹکرائے. افکار سے افکار بھی ٹکرائے. افکار کے ٹکرانے کا مطلب کیا, جو اہل بصرہ تھے ان کا ایک نعرہ تھا اور جو مولائے متقیان کے ساتھ تھے ان کا بھی ایک نعرہ تھا. ان دونوں کے نعرے کیا تھے؟ اہل بصرہ کہتے تھے نحمی ان امنا, نحمی ان امنا. اور جو مولائے متقیان کے ساتھ تھے ان کا نعرہ تھا نحمی ان الوسی. وہ کہتے تھے بصرہ والے کہ ہم اپنی ماں کی حمایت میں لڑ رہے ہیں. اور جو مولا کے ساتھ تھے وہ کہتے تھے کہ ہم وسیع رسول خدا کی حمایت میں لڑ رہے. اللہ اب تک ایسا وقت نہیں آیا تھا کہ کوئی ایسی بحث قائم ہو جاتی مسلمانوں کے درمیان کہ جو قضا اور قدر کے موضوع پر ہو. سب سے بڑی بحث قضا اور قدر کے موضوع پر جو چھڑی ہے وہ جنگ جمل کے بعد چھڑی, اس لیے کہ دونوں طرف سے لوگ مارے گئے تھے. اب صرف اشارتاً حسن بصری کی بات آپ کی خدمت میں نقل کرتے ہوئے, حسن بصری کون ہے؟ یہ عیسائی نژاد صوفی مزاج شخص بصرہ میں پیدا ہوا. اس کے بارے میں اختلاف ہے کہ جنگ جمل کے موقع پر اس کی عمر کتنی تھی. 15 سال یا 26 سال، اور اسی شخص کی طرف سے جو پہلا مسئلہ سامنے آیا، القاتل والمقتول کلاہما فی النار، اس نے کہا تھا کہ قاتل بھی اور مقتول بھی دونوں جہنمی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ نوجوان محلوں میں روڈوں پر بیٹھ کر ایک بات کرتے تھے کہ آخر یہ دونوں ہی مسلمان، لڑنے والے بھی شہید ہونے والے بھی، تو یہ کیسے ہو گیا، تو اس کو کس طرح سولف کیا جائے. کہ یہ تو تقدیر میں لکھا تھا، لہذا پورے حادثے جمل کو تقدیر کے سر تھوپ دیا گیا کہ جو خدا نے چاہا تھا وہ ہو گیا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اس کے بعد نظریات بدلے حسن بصری کے، میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، اس لیے کہ اس کی ہی کوک سے، اس کے مکتب کی کوک سے دو افراد سامنے آئے، دو بچے جنم لیتے ہیں، ایک کا نام ہے معتزلہ اور ایک کا نام ہے اشاعرہ. گرچہ معتزلہ کے بارے میں ایک جملہ اور بھی، کہ معتزلہ اصلاً حسن بصری کے مکتب کا کوئی الگ شدہ حصہ نہیں ہے، بلکہ یہ وہ افراد کا ایک عنوان ہے جو مولا متقیان کی بیعت سے الگ ہوئے تھے. جن افراد نے مولا متقیان کی بیعت نہیں کی، معتزلہ نکلا ہے اعتزال سے، ازالہ سے، ان کو بھی معتزلہ ہی کہا جاتا ہے. کہ جن افراد نے مولا متقیان کی بیعت نہیں کی، تو عقیدہ جبر اور عقیدہ تفویض کے ساتھ قضا اور قدر کی بحث میں، اب آئیے یہ ذرا سا ماحول اور آگے بڑھاتے ہوئے، پھر اب سوال آیا اس وقت جبکہ یزید کی بیعت کے لیے حاکم شام مدینے پہنچا، اور آپ کو معلوم ہے کہ سیاسی لوگ جب کوئی ایسا کام کرتے ہیں تو جو سیاسی طور پر معروف شخصیات ہوں ان سے پہلے ملاقاتیں کرتے ہیں. تو مدینہ منورہ میں حاکم شام نے جو پہلی ملاقات کی ہے وہ کی ہے بی بی سے، اور ملاقات میں جب یزید کی بات آئی تو حاکم شام کہتا ہے یزید کا معاملہ تو خدا کی طرف سے قضاء حتمی ہے، جس میں بندوں کے دخل دینے کی کوئی صورت ہی نہیں ہے. وہی لفظ تقدیر. اب بچے یہ بات آپ کی خدمت میں بہت عرصے بیان کرتا رہا اس اشرے کے اندر کہ قضا الگ ہے قدر الگ ہے، مگر اس زمانے میں قضا اور قدر کو، اور آج بھی بہت سے مکاتب میں دونوں کو ایک ساتھ پڑھا جاتا ہے، تو قضا معنی قدر اور قدر معنی قضا لیا جاتا ہے. حاکم شام کہتا ہے کہ یزید کی جو حکومت کا بیعت کا مسئلہ ہے وہ تو قضاء الہی ہے، اب اما منع کیسے کریں؟ جو خود جنگ جمل کی لاجک دے رہی ہوں تقدیر کے ساتھ، تو پھر کیسے انکار کریں بیعت یزید پر تقدیر کے ساتھ؟ تو بات قضاء اور قدر کی بحث شروع کر اصل جنگ جمل کے بعد. آئیے روایات کے ذیل میں تلاش کرتے ہیں کچھ سوالات کے جوابات بھی، اور اس سے پہلے معصومین نے قضاء و قدر کی تعریف کیا کی ہے، کتنی اقسام بیان کی ہیں، اور شاید وہ سوالات بھی پھر اسی کے ذیل میں آئیں گے، مگر صلوات کے بعد آئیں گے. بہار کی روایت کے اعتبار سے مولا متقیان کے الفاظ ہیں کہ یہ جو مسئلہ تقدیر ہے، جو مسئلہ قضاء و قدر ہے، فرمائے یہ کیا ہے؟ کہ طریق مظلم، ایک اندھیرا راستہ ہے، فلا تسلکوہ، اس پر تم مت چلنا. یہ کیا ہے؟ کہ گہرا سمندر ہے، اس میں اترنا مت. یہ کیا ہے؟ کہ مشکل محض ہے، اس میں داخل مت ہونا. تو روایت معصوم کے اعتبار سے تقدیر کی بحث میں، قضا اور قدر کے معاملات میں امام نے انسان کو بحث کرنے سے روکا، لیکن یہ روکنا بالکل ایسے ہے جیسے کہ ہم آپ کی خدمت میں کہہ چکے کہ جب کسی نے امام سے پوچھا مولا کیا انسان چاند پر جا سکتا ہے، میں نہیں مگر سلطان کے ساتھ، تو قضا اور قدر کی بحث مت کرنا جب تک کہ تمہارے پاس سمجھنے کی صلاحیت نہ ہو. اگر بغیر لباس پہنے ہوئے، حفاظتی لباس پہنے بغیر آپ سمندر میں اترنا چاہیں گے ڈوب جائیں گے. تو قضا اور قدر کی بحث میں اگر آپ جانا چاہیں گے اندھیرے راستے پر اور ہاتھ میں اگر لائٹ نہ ہو تو گم ہو جائیں گے. اس لیے امام نے مطلقاً منع نہیں کیا، اس لیے باقی روایات موجود ہیں. قدر کیا ہے، قضا کیا ہے، میں پورے 8 دن تک آپ کی خدمت میں مشکل الفاظ تو استعمال کرتا رہا، یہ آج بہت آسان الفاظ میں اس کو یوں سمیٹ دوں. قدر کہتے ہیں تقدیر کو، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے الفاظ بھی یہی ہیں. وَهِيَ وَضْعُ الْحُدُود، قدر کیا ہے، حدود کو معین کر دینا. اب غور کیجئے گا، بہت آسان مثال. کیا مثال؟ جسے آغا جعفر سبحانی نے دیا اپنی بحث کے اندر، اس طرح سے دیا کہ جب کوئی درزی، خیاط، اور کیا نام لیجیے گا اب تو، ٹیلر ماسٹر کے لیجیے، جب کوئی خیاط، زبان روایت کی ہو تو خیاط، زبان اردو میں ہے تو درزی، ورنہ ٹیلر ماسٹر کپڑے سینے والا، جب کسی کپڑے سینے کے لیے کسی کا ارادہ کرتا ہے تو کپڑے کو کاٹنے سے پہلے، کپڑے کو کاٹنے سے پہلے اس کو دیکھتا ہے جس کا لباس سینا ہو. اس سے آسان مثال شاید اتنی آسان نہ ہو. آپ اس کو کہیں کہ جناب آپ کو لباس سینا ہے، خوب لباس سینا، سینا کس کا، اس کا قد کیا ہے، لمبائی کیسی ہے، چوڑائی کیسی ہے. جب تک نہ دیکھ لے جس کے لیے لباس سینا ہو، تو ایک درزی لباس کا کپڑا کاٹنے سے پہلے اس کو دیکھتا ہے اور اپنے ذہن میں اس کا ایک اندازہ بناتا ہے، کبھی اندازہ بناتا ہے اور کبھی اس کی حدود کو چیک کرتا ہے. گردن کتنی موٹی ہے ماشاءاللہ، تو کبھی کبھی تو کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں نا کہ پہلے کچھ اور تھا اب کچھ اور ہو گیا. میں کیا جملے استعمال کروں، بڑی آسان سی مثال ہے، کبھی کبھی اثر جسم پر آ جاتا ہے نا کہ بول اقبال ہوتا جا رہا ہے اور شکم فٹ بال ہوتا جا رہا ہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. اقتدار سے پہلے کیا تھا اور اقتدار کے بعد کیا ہے، تو اس نے ناپ لینا ہے گردن کا، ناپ لینا ہے آپ کے سینے کا، ناپ لینا ہے آپ کے بازوؤں کا، ناپ لینا ہے آپ کی لمبائی کے اعتبار سے، چوڑائی کے اعتبار سے. اس ناپ لینے کو حد بندی کہتے ہیں، یہ ہے تقدیر. اور جب وہ چلائے گا قینچی تو ہو گئی قضا. لباس کا سینے والا لباس کو جب آپ کے ناپ کے اعتبار سے ناپے گا تو ابھی بتا دیجئے کہ آپ کی گردن کتنی چوڑائی میں ہے، کتنی لمبائی میں ہے. تو بالکل اسی انداز سے خدا نے کائنات کو بنانے سے پہلے کائنات کا قد ناپا، کائنات کی احتیاج کے اعتبار سے اس کی حدود کو معین کیا، اور پھر جب چلائی قضا والی قینچی तो जैसे लिबास चाहिए था वैसे लिबास कटता चला गया और कजा होती चली गई। या एक और मिसाल, एक इंसान कारपेंटर है, दरवाजा बनाना है। आज तक कोई आपने ऐसा देखा कारपेंटर के जो बगैर दरवाजे का साइज लकड़ी काट दे? क्या पहले साइज लेगा? ये साइज देना क्या है, ये तकदीर है। और साइज लेने के बाद साइज के एतबार से लकड़ी काटना ये कदा है। जब कोई एक आम इंसान बगैर नाप लिए हुए ना लकड़ी काटता है कारपेंटर ना दर्जी कपड़ा काटता है, तो खुदा ने पहले इंसानी कायनात के तमाम तर एहतियाजात को मुलाहिजा किया, उसके बाद कायनात की जैसे रिक्वायरमेंट थी वैसे वो फैसले करता चला गया। इसको यूं कहिए कि तकदीर कहते हैं हदबंदी को और कजा कहते हैं फिर दस्तखत कर देने को। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। तकदीर कहते हैं हदबंदी को। अब ये हदबंदी का मतलब क्या? क्या इंसान मजबूर हो गया? क्या कब्र के हाथ में कैद हो गया? मैं आपसे पूछता हूं कि आप इस इमाम बारगाह में कैद हो गए? कैद हुए क्या? नहीं, यहां आकर तो लोग आजाद होते हैं, फिक्रों से आजाद, किसी जमीर के खरीदार के खौफ से आजाद। जब भी कभी जमीर का सौदा हो दोस्तों, डट जाओ तुम हुसैन के इनकार की तरह। लेकिन ये तो बात थी मानवीयत की, लेकिन अगर आप देखें मादी एतबार से आप कैद हुए। एक छत ऊपर है, लिमिट है या नहीं? जमीन नीचे है, साइज है कि नहीं? चारों तरफ दीवारें हैं। अगर आपको याद हो मैंने माह रमजान में शब कद्र के हवाले से एक कद्र का जुमला बयान किया था, याद है? दोहराऊं? किसी ने पूछा कि मौलाना हाफजे के लिए कोई दुआ बता दीजिए। मैंने सच बोलना शुरू कर दीजिए कि झूठे का हाफजा नहीं होता, झूठे का हाफजा नहीं होता, चाहे कुरान क्यों ना हिफ्ज़ सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। और सच्चे का हाफजा तो बहरहाल ऐसी मौजूद हैं, ऐसे वजीफे मौजूद हैं कि इंसान का हाफजा उमदा हो सकता। इनमें सबसे तीर बहादुर नमाज शब है। नमाज शब के बाद सबसे तरीन अमल हाफजे के लिए हर वक्त बावजू रहना है। और तीसरी बात जो अल्लाह के रसूल ने मौलाए मुत्तकियान को अदा फरमाई, हर नमाज वाजिब के बाद सुबहाना मल्ला यातदी अला ममलुकत ही से इला आखिर दुआ किताब, रोजाना की मुश्तरक ताकीबात के अंदर इमाम ने अल्लाह के रसूल से वो दुआ हासिल फरमाई और अपने चाहने वालों के हाफजे की मजबूती के लिए उलमा ने यहां तक पहुंचा दी। अब कोई पढ़े या ना पढ़े, तो शब कद्र की बात क्या है? क्या बिल्कुल इस मस्जिद में आप दाखिल हो गए? अब दाखिल होने के बाद इस मस्जिद से बाहर निकलने के चार रास्ते, एक दो तीन और चार, चार रास्ते। अब इंसान का इख्तियार है कि यहां से जाए, यहां से जाए, वहां से जाए, वहां से जाए। यह मस्जिद की दीवारें हैं कद्र और ये दरवाजे हैं इंसान के लिए कजा। अब यह अलग बात है कि तीन को छोड़ के एक से जाए। दरवाजे हैं चार, तलवार पड़े मोहम्मद वाले अपनी पूरी गुफ्तगू को समेटते हुए कि कज़ा क्या है और कद्र क्या है, बास अफराद ने इसमें इश्तबा किया, इसको एक माना में लिया, बाद ने इसको अलग अलग किया। कज़ा माने इब्राम दस्तखत, और कद्र माने तकदीर और मकदार जो मुअय्यन कर दी गई। परवरदिगार ने इंसान को कितना इख्तियार दिया और कितना मजबूर रखा, इस पर चार सवाल जवाब एक। इंसान अपने कामों में साहिब इख्तियार है, इंसान खुद अपना अमल अंजाम दे सकता है, या इंसान के काम अल्लाह अंजाम देता है, इंसान के जो फेल हैं उसका खालिक भी खुदा है, सवाल नंबर दो। सवाल नंबर तीन कि इंसान का दायशी सआदत और शकावत के साथ घिरा हुआ है, और रिवायत जो आपके इल्म में कि इंसान शिकमे मादर में या सईद है या शकी है, तो शिकमे मादर की सआदत से या शिकमे मादर की शकावत से इंसान क्या फरार इख्तियार नहीं कर सकता, यह मजबूर हो गया है? तो इंसान अपने अफआल में कादिर है, इंसान अपने अफआल में मजबूर है, इंसान के अफआल खुदा अंजाम देता है या इंसान खुद अंजाम देता है, या फिर इंसान सईद हो या शकी हो। जैसे किसी ने पूछा मुझसे कल कि अल्लाह ने क्यों बनाया यजीद को, अच्छा इसका मतलब यजीद भी अल्लाह का शाहकार है? यजीद किसका शाहकार है? अल्लाह का। क्या क्या दिखाइए आप फिर, आखिर फैसला तलवार पड़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। शैतान किसने बनाया? अल्लाहु अकबर। बहुत आसान आसान लफ्जों में बाज रिवायात परेशान करती हैं आपको कि इंसान शिकमे मादर से सईद है, शिकमे मादर से शकी है, बस शकी है तो शकी है, सईद है तो सईद है, बस खत्म होगी बात। फिर क्या जरूरत है अमल करने की, फिर क्या जरूरत है बहस करने की? आइए इसका जवाब पहला सुनिए कि अगर इंसान अपने सारे आमाल और अफाल में मजबूर और बेबस हो, यानी तकदीर के आगे बेबस हो, तकदीर का लिखा था आपने किया है, अगर तकदीर के हाथ में हो और आपके हाथ में कुछ भी ना हो, तो कोई दुनिया की हुकूमत ताजीरी कवानीन बनाई नहीं, ताजीरी कवानीन बनाए ही इसलिए गए कि इंसान अपने आमाल खुद अंजाम दे रहा है, तो सजा भी इंसान को हो। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। सारी दुनिया के मकातिब आए फिक्र में, हत्ता के यहूद भी जो कहते हैं कि अल्लाह के हाथ बंधे हुए, वो भी ताजीरी कवानीन मत बनाइए, जो करता है अल्लाह करता है, बंदा नहीं करता, फिर बंदे को सजा क्यों? बिल्कुल इसकी मिसाल बड़े आसान लफ्जों में हजार हा मरतबा आपने सुना, फिर सुनिए कि क्या दाना से बात कीजिएगा जब दीवाना बता रहा हो, और आले मोहम्मद के दीवाने दुनिया के दानों से बहुत अफजल हुआ करते हैं, तुम्हें क्या खबर कि दानाई क्या है? दानाई आले मोहम्मद के घर की लौंडी है, जो दर आले मोहम्मद का फकीर हो जाए उसे कुछ सदके में मिले ना मिले दानाई तो मिल जाती है। अल्लाह बहलूल और इमाम आजम जो कहे जाते हैं अबू हनीफा नुमान बिन साबित, इनके दरमियान ये बहुत मशहूर मसला کہ وہ اپنے درس میں جو کہتے تھے اس میں ایک جملہ یہ تھا کہ جو کرتا ہے خدا کرتا ہے، جو کرتا ہے خدا کرتا ہے، پتا بھی نہیں ہلتا مرضی خدا کے بغیر۔ علم خدا اور ہے، مرضی خدا اور ہے۔ علم خدا میں سب کچھ ہے، مرضی خدا اور ہے۔ علم خدا اور ہے، کوئی انسان سعید بنے گا علم خدا میں ہے، مرضی خدا اور ہے۔ کوئی انسان شقی بنے گا علم خدا میں ہے، مرضی خدا اور ہے۔ تقدیر کا مسئلہ ہے نا، آئیے، کہ جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے، یہ وہی جملہ ہے کہ جو ابھی آپ نے تمہید میں سن لیا کہ کہاں سے چلا ہے، اور اسے بنو امیہ کی حکومت نے سپورٹ کیا، خاص طور سے معتزلہ کو۔ اور اب جب بہلول نے درس میں جملہ سن لیا یا کسی نے آپ تک پہنچا دیا، تو یہ ڈھونڈ رہے تھے کہاں ملتے ہیں، اتفاق سے باہر مل گئے۔ انہوں نے اٹھایا مٹی کا ڈیلا، مٹی کا بنا ہوا ایک حصہ، ٹکڑا، پیس، اور اٹھا کر وہ ان کے سر پہ دے مارا۔ جیسے ہی یہ لگا، ان دونوں نے بہلول کو پکڑ لیا اور بہلول لے گئے ہارون کے سامنے، عباسی خلیفہ، کہ دیکھیے بڑا جرم کیا ہے، امام کو مار دیا ہمارے۔ بہلول کو بلایا گیا، آپ نے مارا ہے؟ بہلول کہتے ہیں میں نے نہیں مارا ہے۔ بہت سمپل، یعنی اتنی بڑی بحث جس پر قیل و قال مدرسہ کہا جائے، اتنی بڑی بحث جس پہ سفسطائی بات کی جائے، منطقی بات کی جائے، علم کلام کا نام اس کو دیا جائے، اتنی بڑی بحث، لوگ کتابیں پڑھ پڑھ کے سر کھپا کے رہ گئے، ایک پتھر نے مسئلہ حل کر دیا۔ کہ میں نے نہیں مارا۔ کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ گواہ موجود ہے، آپ نے مارا ہے، یہ سب موجود ہے گواہ۔ بہلول نے جب گواہوں کو دیکھا تو جملہ کہا گیا، یہ سب کہتے ہیں میں نے مارا ہے، مگر ابھی تو جی یہ جو بیٹھ ہیں درس میں گئے رہے تھے اپنے طالب علموں سے کہ جو کرتا ہے خدا کرتا ہے، تو پھر خدا کو پکڑیے، ہمیں کیوں پکڑ کے لائے ہیں؟ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ بہت بڑا مسئلہ ہے یہ، آپ نے ہزار ہا مرتبہ سنا، مگر تقدیر کے مسئلے پر کہ انسان کتنا آزاد ہے، کتنا آزاد نہیں مجبور ہے، اس کے جواب کے لیے امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور روایت، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ مشہور روایات میں سے، اور میں آہستہ آہستہ اس مسئلے کو اتنا آسان کرنا چاہ رہا ہوں کہ بالکل ایزی ہو جائے، کہ قضا اور قدر کی بات آپ کی جیب میں آ جائے، کہ قضا کیا ہے اور قدر کیا ہے۔ امام سے سوال اس موضوع پر کیا گیا کہ انسان فاعل مختار ہے یا خدا بند عالم اس کے فعل میں شریک ہے؟ امام ارشاد فرماتے ہیں تین صورتیں ہو سکتی ہیں، کہ یا خدا انجام دیتا ہو انسان بے بس ہو، یا انسان انجام دیتا ہو اور خدا اس کے ساتھ شریک ہو، یا صرف انسان انجام دے اور خدا اس میں بالکل مداخلت نہ کرے۔ امام ارشاد فرماتے ہیں اگر اس عمل کو خدا نے انجام دیا ہے تو پھر جزا اور سزا خدا کے حصے میں ہونی چاہیے۔ یہ بڑی زیادتی ہے، کرے خدا اور سزا اور جزا دے بندوں کو، یہ ممکن نہیں ہے۔ اور اگر دونوں مل کے انجام دیتے ہوں تو انسان شریک ضعیف ہے، خدا شریک قوی ہے، یعنی دو پارٹنر ہیں، ایک پارٹنر کمزور ہے، ویک ہے، ایک پارٹنر بہت قوی ہے، مضبوط ہے، خدا قوی اور مضبوط ہے، इंसान पार्टनर बहुत कमजोर है, अगर दोनों ने मिलकर अंजाम दिया तो फिर अगर अमल में शरीक है तो जजा और सजा में भी शरीक होना चाहिए, जब कैसा नहीं। तो जजा और सजा का अकीदा बताता है कि इंसान अपने आमाल का खुद खालिक है। अब आइए, एक हद तक हमने तकदीर के मसले को बड़ा सा आसान किया और अब वो रिवायत मासूम की खिदमत में पूछा गया, मौला क्या है ये इंसान के बारे में हम जबर का अकीदा रखें, क्या अकीदा रखें तफीस का, क्या रखें अकीदा कि इंसान खुद मुख्तार है या इंसान मजबूर है। इमाम ने इरशाद फरमाया, ये तुमसे किसने कहा कि महदूद बातें करो, इसका एक तीसरा रास्ता भी है। क्या मौला क्या मतलब, अगर आसमान है और जमीन है, यानी कजा है और कद्र है, यानी कि जबर है और तफीज है, तो दरमियान में उससे बड़ी गुंजाइश मौजूद है। क्यों तंग रास्ते पे जाते हो, बोला बताइए क्या करें। फरमाया अल अमरो बैन अल अमरैन, अब ये अल अमरो बैन अल अमरैन क्या है, ये वो नहीं है जो आम तौर पर समझा गया कि आधा मुख्तार है और आधा मजबूर है। परवरदिगार ने इंसान को अब्र बैनुल अमरैन में क्या दिया है, इंसान को बाज मामलात में परवरदिगार आलम ने इख्तियार दिया है, ना ये जबर है ना ये तफीज है। थोड़ी सी बात सकील कर लूं, तफीज और है और इख्तियार और है, कि शायद मेरी बात वरना मुश्किल हो जाएगी। मैं यूं कहूं कि उंगली थामना और है और हाथ पकड़ना और है। इख्तियार कहते हैं उंगली थामने को और तफीज कहते हैं हाथ पकड़ने को। जबर और तफीज नहीं है लेकिन इख्तियार है, और इख्तियार की लिमिट्स हैं। क्या लिमिट्स हैं, कि ना तो इंसान बिल्कुल मानिंद पत्थर है मजबूर महज, और ना इंसान खुदा है, ना इंसान मुख्तारे कुल है, ना इंसान मजबूर महज है, ना तो पत्थर है ना खुदा है। इसके बीच में खलवात पड़े मोहम्मद वाले मोहम्मद, ना तो पत्थर है और ना खुदा है। अब वो बहुत मशहूर रिवायत जो आपने बहुत बार सुनी है, और उस रिवायत को फिर पढ़ देते हैं। ये किसी ने पूछा मौलाए मुत्तकियां से, मौला बताइए कि इंसान कितना मजबूर है और कितना इख्तियार उसको हासिल है। इमाम ने इरशाद फरमाया, इसकी बहुत आसान मिसाल, तुम जमीन पर खड़े हो जाओ और खड़े होकर अपने एक पांव को उठा लो, मेरा मौला बहुत से जवाबात दे सकता था और ता कयामत तक इस सवाल का जवाब मौला देते रहते अगर सामने वाले में सलाहियत होती। तो जिस काबिल था मौला ने उसको वैसा जवाब दिया है, खड़े हो जाओ। मैं मिसाल देता हूं आपकी खिदमत में कि अब गौर सुनिए कि जंगे जमल के बाद जब नारा लगा तकदीर का, तो इमाम ने उस नारे के जवाब में जुमला नमाज में पढ़ने का हुक्म दिया। तो नारा लगा था कि ये सब तकदीर का लिखा था, हमने क्या करना था, हो गया। इमाम ने उसके जवाब में एक जुमला नमाज में पढ़ने का हुक्म दिया, बेहौलिल्लाह अकुवतेही अकूमो व अकूद, रोज नमाज में आप कजा और कद्र के मसले पर अपनी जुबान से गिर रहे होते हैं। बेहौलिल्लाह वकुवतेही, अल्लाह की हिम्मत और ताकत से अकूमो अकदो, कयाम भी करता हूं और कोद भी करता हूं, कोद में करता हूं कयाम में करता हूं अल्लाह की हिम्मत और ताकत से। बात वाजे हो रही है, इसका मतलब खाली नमाज नहीं है। सरकार खत्मी मतलब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए ان الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ و حازان امامان قاما او قعدا، یہ دونوں امام ہیں، قیام کریں یا قعود کریں، بحول اللہ و قوته اقوم و اقعد، خالی اٹھنا بیٹھنا بھی شامل ہے اور قیام سے مراد خروج بھی ہے اور قعود سے مراد سکوت بھی ہے. جنگ جمل کے بعد صحیح جملہ صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو امام نے تو یہ جملہ بیان کر دیا، اور ہم ہر نماز میں واجبوں کے مستحب اللہ کی ہمت اور طاقت سے اٹھتا بھی ہوں اور بیٹھتا بھی. بات ہماری قضا و قدر کے حوالے سے امام کا وہ واقعہ کہ سامنے والا پوچھتا ہے، مولا کتنی مجبوری ہے، کتنا اختیار ہے؟ فرمایا کہ ایک پاؤں اپنا زمین پر رکھو، ایک اٹھا لو، ایک پاؤں پہ کھڑے ہو جاؤ، کھڑا ہو گیا. فرمایا کہ اب دوسرا پاؤں بھی اٹھا لو. کہتے مولا کہ دوسرا اٹھاؤں گا تو گر جاؤں گا. اتنا اختیار تھا اور اتنا اجبار ہے، ایک پاؤں اٹھا سکتے ہو. اب آئیے تقدیرات کیا ہیں، میں اور آپ اپنی پیدائش میں مجبور تھے یا مختار تھے؟ جی اگر ہمیں اختیار، ہاں خدا کی حمد کرنا چاہیے کہ ایسے زمانے میں پیدا کیا جو زمانہ امام زمانہ آخر کا زمانہ ہے. جیسے کہ دعائے عرفہ میں سرکار سید الشہداء نے خدا کی حمد کو بیان کیا زمانے خلقت کے اعتبار سے، تو ہم اپنی مجبوری اور اپنی بے بسی بیان کریں. پہلے ہم مجبور محض تھے اس وقت جب خدا نے ہمیں خلق فرمایا. کس کے گھر میں بھیجے گا، سید ہوں غیر سید ہوں، مومن ہوں غیر مومن ہوں، مسلم ہوں غیر مسلم ہوں، اہل کتاب ہوں غیر اہل کتاب ہوں، ارے انسانوں کے حیوان ہوں، وہ کس کے گھر میں بھیجنا، کیا بناتا، اس کی مرضی ہے. تو مبدا میں انسان محتاج ہے اور معاد اپنے ہاتھ میں ہے. ڈال دو قیامت کو، قیامت تو قیامت ہے، اب ملک الموت کو ذرا لفٹ نہ کرا کے دیکھو. پھر اتنی ہمت کا کہ ملک الموت کو اپنے گھر سے واپس کر دو. ولا یمکن الفرار من حکومتک، قضا اور قدر کے مسئلے پر موت کو سمجھنا بہت ضروری ہے. ایک مبدا پیدائش، ایک معاد روز حساب، ایک درمیان کے مسائل. انسان کتنا مختار ہے، اب کیا کیجئے، آنکھوں سے ہی دیکھ سکتا ہے. انسان چاہے کہ میں ناک سے دیکھ لوں، ممکن نہیں، ہو گیا مجبور. انسان کانوں سے ہی سنتا ہے، ہاتھ سے سن لوں نہیں سن سکتا، ہو گیا مجبور. تو کتنا اختیار ہے اور کتنا جبر ہے. اور روایت کے اعتبار سے مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں انسان کے اپنے سارے افعال میں خود ذمہ دار ہے وہ. اور جو یہ حدیث آپ سنتے ہیں نا کہ انسان ماں کے پیٹ میں سعید ہے، ماں کے پیٹ میں شقی ہے، اس حدیث کو رکھیے ایک مقام پر، اس حدیث کو ملائیے قرآن کی آیات کے ساتھ. قرآن کی آیت سورہ انفال آیت نمبر 42، لِيَحْلِكَ مَنْ حَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ، اس لیے تاکہ جو ہلاک ہو وہ بھی بینہ کے ساتھ ہلاک ہو. وَيَحْيَا مَنْ حَيَّا عَنْ بَيِّنَةٍ، اور جو کامیاب ہو وہ کامیاب ہو بینہ کے ساتھ، دلیل کے ساتھ کوئی مومن ہو اور دلیل کے ساتھ کوئی کافر ہو. سورہ حلتہ انہا آیت نمبر 3 انہا ہدیناہ السبیل, ہم نے راستہ بتا دیا ہے. خدا کا بڑا احسان ہے کہ لفظ سبیل کہیں اور نہیں ملتا. کچھ لفظوں سے ایسی محبت ہو گئی ہے کہ مومن بھی یہیں ملتا ہے اور سبیل بھی. صلوات پڑھے محمد والے محمد. اور کیا کمال ہے کہ آتے ہوئے بھی سبیل ہے اور جاتے ہوئے بھی سبیل ہے. اور واقعی میں سلام پیش کرتا ہوں باہر کھڑے ہوئے والنٹیئرس کے اوپر جو ٹریفک کنٹرول کرتے رہے اور کرتے ہیں. ان تمام والنٹیئرس کے لیے جو گیٹ پہ کھڑے ہو کے آپ کی باڈی سرچ کرتے ہیں, قسم بخدا وہ ہمارے قوت بازو ہیں. وہ ایسے ستون ہیں کہ جو سمجھ میں آئیں کہ نہ آئیں, مگر ان کے نہ ہونے سے عمارت منہدم ہو سکتی ہے. چاہے آپ ان کے حق میں دعا کریں کہ نہ کریں, یاد رکھیے ایک ذمہ داری میری اور آپ کی ہے کہ جو جیکٹس پہنے ہوئے والنٹیئرس کی, وہ جیکٹ جیکٹ نہیں ہے, وہ لباس عزت ہے, لباس کرامت ہے, لباس خدمت ازائے حسین ہے. اگر کسی کی اپنے گھر میں تعزیت کے لوگ آتے ہوں وہ ان کا احترام کرے, ذاتی مسئلہ ہے. یہ مسئلہ ذاتی نہیں ہے, یہ مسئلہ ذاتی نہیں ہے, یہ مسئلہ خدمت ازائے حسین. انہیں آپ سے کچھ نہیں چاہیے, انہیں حسین کی ماں سے چاہیے. تو کبھی یہ جیکٹ پہن کر دیکھیے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس مقام پر خدا نے آپ کو پہنچا دیا ہے. اللہ اکبر. یعنی اگر کوئی کاروان جانب حرم جاتا ہو تو میرا چوتھا امام خدمت گزار بننا چاہتا ہے. ایک سبیل وہ ہے, ایک سبیل یہ, ان ہدینا اس سبیل اما شاکرن و اما کفورا, راستہ بتا دیا ہے. اب چاہے کافر بنو یا شاکر بنو. سورہ حلت آیت نمبر 3. اب آئیے, پروردگار نے ایک سے زیادہ مقامات پہ انسان کو متوجہ کیا. لہا ما کسبت و علیہا مکتسبت, جو نیک کام کرو گے وہ بھی تمہارے حصے میں ہے اور جو برا کام کیا وہ بھی تمہارے اوپر ہے. اس کا مطلب کہ انسان شکم مادر سے سعید ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہاتھ باندھ کر انسان کو بنا دیا مومن, یا انسان کو ہاتھ باندھ کر شکم مادر سے کافر بنا دیا, نہیں, ایسا نہیں. شکم مادر سے دنیا میں علم خدا میں تھے کہ کون حر بننے والا ہے, کون حرملا بننے والا, علم خدا میں ہے. مرضی یا خدا اور ہے, علم خدا میں ہے. آپ مجلس میں آئیں گے یا نہیں آئیں گے, علم خدا میں ہے. میں پانی پیوں گا نہیں پیوں گا, علم خدا میں ہے. اب چاہے میں عمل کروں نہ کروں, علم خدا میں ہے. لیکن علم خدا میں ہونا اور ہے, مرضی خدا سے ہونا اور ہے. خدا چاہتا ہے کہ انسان کامیاب ہو. وہ تو کہتا ہے کہ اگر سب پہ سب جمع ہو جاتے علی کی محبت پر ہم جہنم پیدا ہی نہ کرتے. سب کو بتا دیا راستہ. وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى, انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرے. پوچھی عبداللہ ابن عمر سے, نہیں کی بیعت نا, لفظ اعتزال میں آ گئے معتزلہ, اور پھر جب عبد الملک بن مروان کا دور, اس کا نمائندہ بصرہ میں ابتدان حجاج ابن یوسف الثقفی ملون, بہت سخت گزرا ہے یہ, گورنر تھا اس علاقے, آپ جانتے ہیں کہ تاریخ میں بہت ہی سخت ترین ظالم گزرا یہ شخص حجاج ابن یوسف. اسے مزہ آتا تھا جب لوگ تڑپتے تھے خون کے اندر، سکون ملتا تھا اس کو. تو خیر اس کی پوری تاریخ الگ موضوع. اس کے پاس یہ موصوف پہنچے، رات کا وقت، سردی کا موسم تھا، دق الباب کیا، نوک کے دروازے کو، اندر سے ایک ملازمین نے پوچھا کون آیا اس وقت میں؟ کہا میں عبداللہ ابن عمر. کیوں آئے ہیں؟ کہا جی بیعت کرنی ہے. بیعت کرنی ہے، اٹھاؤ اسے، کیونکہ وہ تو جو خلیفہ ہے وہ تو وہاں پر ہے دمشق میں، یہ یہاں پر ہے، وہاں نہیں پہنچ سکے، یہاں پر آ گئے تھے. بالکل ایسے جیسے سفیر سرکار سید الشہداء کوفے میں کون تھے؟ مسلم ابن عقیل. مسلم ابن عقیل پر کے ہاتھ پر بیعت، بولا مولا حسین کے ہاتھ کی بیعت تھی، نمائندہ تھے، یہ نمائندہ اس کا. نقل باب کیا، نوک کیا، اندر بلایا گیا. اتنی سردی تھی، رات کے 2 بجے تھے، کہ حجاج اپنے کمبل میں گھسا ہوا تھا. انہوں نے کہا ہاتھ نکالیے، میں آپ کی بیعت کرنا چاہتا ہوں. کہا رات کے اس وقت میں کیوں آ گئے؟ کہا مجھے اللہ کے رسول کی حدیث یاد ہے، من مات ولم یعرف امام زمانہ فقد مات میتۃ الجاہل. میں نہیں چاہتا کہ آج کی رات اگر مر جاؤں تو جاہلیت کی موت مروں، تو میں اپنے زمانے کے امام کی بیعت کرنا چاہتا ہوں. اتنی رات میں کیوں آیا ہے؟ اتنی سردی پڑ رہی ہے. کہ نہیں اب تو میں آیا اسی کام کے لیے ہوں کہ مجھے رات میں، مجھے خوف ہے جو مدینے میں رہتے ہوئے مولا متقیان کی بیعت نہ کرے. اس کا یہ حال ہے. حجاج نے منہ بسورتے ہوئے اپنا لحاف ہٹایا اور اندر سے پاؤں نکالا باہر، اس پر ہی صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. اس پر ہی بیعت کر لو. تو لیس للانسان الا ما سعى، ایسا نہیں ہے کہ خدا نے کسی کو باندھ دیا ہو کہ تم نے مومن ہی بننا ہے، تم نے کافر ہی بننا ہے. ہر انسان کو بہت سارے مسائل ہو سکتا ہے کہ ابھی بھی سولو نہ ہوئے ہوں. کہ انسان جب دعا کرتا ہے تو کیا تقدیر بدل سکتی؟ جی ہاں، دعا سے تقدیر بدل سکتی ہے. دعا خدا کے قضائے غیر حتمی کو بدل دیتی ہے. صدقہ، صدقہ، دعا اور صلہ رحم اور کسی مومن کے ساتھ نیکی کرنا اور کسی سے دعائیں لینا اور دیگر اعمال صالحات انسان کے لیے قضائے الہی کو بدل سکتے ہیں. اللہ اکبر. کیسے بدلتے ہیں؟ بالکل ایسے بدلتے ہیں کہ جیسے آنے والی موت نہیں معلوم تھا کہ وہ موت کس طرح سے اس خاتون کے لیے مخصوص تھی، اور صدقہ دیا اور موت ٹل گئی. تو قضا تھی، قضائے غیر حتمی. قضا کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے حتمی، ایک غیر حتمی، ٹل گئی. یہ جانتا کون ہے؟ جانتا صرف خدا ہے. حکم ہمیں اور آپ کو دیا گیا، بچے بھوکے ہیں، گھر میں فاقہ ہے، کوئی راستہ بتائیے کہ صورتحال بہتر ہو جائے. کیا مطلب باریکیاں؟ اس کی باقاعدہ نیت کرے، باقاعدہ الفاظ کو ادا کرے، یا ہندوستان کے طریقوں پر گھما کر اوپر سے پیشانی پر مس کر کے ہاتھوں سے مل کے نکالے، اس کی بات کریں کہ نہیں؟ یاد رکھے کہ صدقہ چھپا کر دے اور دیتے وقت نیت کرے. نیت تو لازم ہے کیونکہ یہ عمل خیر ہے، اور عمل خیر میں نیت کا بڑا دخل، مطلب ارادہ، نہ کسی کو دکھانے کا ہو. آج علماء کہتے ہیں ٹھیک ہے، پھر رات میں سجدے میں سر رکھ کر دعا مانگو، پروردگار میں جن جن سے میرے معاملات ہیں جن جن سے میں ناراض ہوں، مجھے تکلیف پہنچی ہے، میں ان سب کو معاف کرتا ہوں. تو معاف کر دینا بھی صدقہ ہے. اگر صدقہ مادی نہ ہو تو صدقہ معنوی تو ہو، رزق بڑھ جاتا ہے. تو انسان چاہے تو پروردگار کے قضائے غیر حتمی کو بدل سکتا ہے. کسی نے مجھ سے پوچھا تھا کہ یہ تو آپ نے منع کر دیا کہ جو معجزہ طلب نہیں کر سکتے آپ اللہ سے، یعنی بغیر اسباب کے نہیں مانگ سکتے، تو کیا اسباب مانگ لیں پھر؟ جی بالکل مانگیے. ازدواج کے لیے دعا مانگیے، ازدواج سبب ہے اولاد کا، اولاد مت مانگیے بغیر ازدواج، رزق اسباب مانگیے. اور اگر یہ بات آسان نہ لگ رہی ہے تو آئیے انتہائی اختصار کے ساتھ نماز عشاء کے بعد ایک تعقیبات مصباح المتحدث سے پڑھی جاتی ہے، مفاتی میں لکھی ہوئی. اللہم انہو لیسا لی علم بموضع رزقی وانما اطلبہ بخطرات تخطر علی قلبی. میں اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں. پروردگار بے شک کہ میرے پاس کوئی معلومات نہیں ہے کہ میرا رزق کہاں پہ رکھا ہوا ہے، اور میں تو اس کو طلب کرتا ہوں جہاں جہاں دماغ کام کرتا ہے، بس گھومتا پھرتا ہوں پورے شارجہ میں، دبئی میں، یا جہاں جہاں کی مثال ہے، پورے علاقوں میں گھومتا پھرتا ہوں کہ رزق کہاں ملنے والا ہے. پروردگار مجھے نہیں معلوم کہ رزق کہاں ملے گا، پہاڑ پر ہے کہ زمین پر ہے، خشکی میں ہے کہ پانی میں ہے، آسانی میں ہے کہ مشکلات میں ہے. اتنا جانتا ہوں کہ اس کا علم تیرے پاس ہے اور اس کے اسباب تیرے ہاتھوں میں ہیں. پروردگار تو اپنے لطف و کرم سے رزق تقسیم کرتا ہے اور اپنے لطف و کرم سے اسباب پیدا کرتا ہے. مالک میرے رزق کے اسباب بنا دے. خدا سے اسباب رزق مانگیے، خدا سے اسباب رزق مانگیے، تاکہ اسباب ہوں گے تو رزق خود بخود. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو اسباب مانگنا منع نہیں ہے، لیکن اسباب کے بغیر کچھ ہے مانگنا موجزہ طلبی ہے، اور موجزہ طلبی ان دعاؤں میں ہے جن سے منع کیا گیا. اب اللہ ان یأمر الامور یا ان یجری الامور الا باسبابها، خدا نے منع کر دیا کہ وہ امور کو جاری فرمائے بغیر اسباب کے، ممکن نہیں. کہ کائنات عالم اسباب ہے، اس میں ایک سبب ہے میرے اور آپ کے آنے کا، ایک سبب میرے اور آپ کا رزق پانے کا ہے. بس میں نے بات کو مکمل کیا، اور چونکہ فرش ادا پر روزانہ آپ کی خدمت میں امام کے خط کا ایک ایک جملہ پڑھ رہا ہوں، امام فرماتے ہیں اپنے خط میں اپنے شیعوں کے نام، جتنے بیٹھے ہیں جعفری وہ غور سے سنیں گے. اس خط کو اس زمانے کے مومنین نے اپنی جانماز کے اندر رکھا لکھوا کر. یہ خط امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت. فرماتے ہیں احسنوا انفسکم ما استطعتم، دیکھو اپنے نفسوں کے ساتھ نیکی کرو جتنی تمہارے اندر استطاعت ہو. جتنی استطاعت ہے اتنا اپنے نفسوں کے ساتھ نیکی کرو. یاد رکھو خدا کہتا ہے اگر تم نیکی کرو گے تو تمہارے لیے فائدہ مند ہے، اور اگر تم نے کوئی گناہ کر دیا تو تمہارے لیے نقصان دہ واقع ہوگی. اور نیکی کرنے کے انداز مختلف ہیں، جیسے ابھی آپ کی خدمت میں بات کو بیان کیا گیا کہ انسان کسی کے ساتھ نیکی کرے، اور یہ یہاں کی گئی نیکی آپ کی وہاں کی آسانی ہے. یہاں کسی کی دنیاوی مشکل دور کیجئے، آپ کی اخروی مشکل دور ہو جائے گی. یہاں کسی کے لیے انتظام کیجئے روشنی کا، آپ کے لیے وہاں روشنی کا انتظام ہو جائے گا. یہاں کسی کو لباس فراہم کیجئے، وہاں آپ کے لیے لباس سے اخروی کا انتظام ہو جائے گا. اور حد تو یہ ہے کہ انسان روایت پہ غور کرے کہ فرشتے بنا رہے تھے مکان، بناتے ہیں رک جاتے ہیں، بناتے ہیں رک جاتے ہیں، پوچھا کہ کیا کر رہے ہو، کہا مٹیریل آتا ہے تو بناتے ہیں، نہیں آتا رک جاتے ہیں، کیا مٹیریل ہے؟ کہا جب کوئی مومن تسبیحات اربع پڑھتا ہے تو سامان ہمارے پاس آ جاتا ہے اور مکان آگے بڑھ جاتا ہے۔ روایت قطب راوندی کی کہ بنی اسرائیل میں ایک عابد گزرا، اس عابد نے بڑی عبادت کی اور اتنی عبادت کے بعد ایک دن پوچھ لیا رب کی بارگاہ، مالک مجھے پتا چل جائے کہ میری عبادت قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے، اگر ہو گئی ہو تو میں اور اس میں مزید عبادت کو انجام دوں۔ وہاں سے فرشتے آئے کہ تمہاری کوئی عبادت قبول نہیں ہوئی۔ کیا وہ کیسے؟ کیسے کہ تم نے جتنی عبادت کی تھی وہ سب لوگوں کو سنانے کے لیے تھی، لوگوں نے سن لیا، تم چاہتے تھے لوگ تمہیں نمازی کہیں، تمہیں نیک کہیں، لوگوں نے کہہ دیا، تمہارا اجر تمہیں مل گیا۔ رونے لگا، بہت رویا، اور جب رویا تو پروردگار نے پھر فرشتہ بھیجا، الہام فرمایا کہ دیکھو اب اگر تم چاہتے ہو کہ تم ہماری بارگاہ میں قریب ہو جاؤ تو اپنے آپ کو مجھ سے خرید لو، اپنے آپ کو مجھ سے خرید لو۔ کہ پروردگار میں اپنے آپ کو تجھ سے کیسے خریدوں؟ کہ اپنی بدن کی رگوں کی تعداد کے برابر صدقہ دیا کرو۔ کہ مالک کیا مطلب؟ کہ تمہارے بدن کی رگیں 360 ہیں، 360 مرتبہ تم ہر ایک رگ کا صدقہ دیا کرو۔ کہ مالک صدقہ کیسے دوں گا اتنا میں؟ کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، 360 مرتبہ روز پڑھو تو تم مجھے، تم اپنے آپ کو مجھ سے خرید لو گے۔ پھر پوچھا اس نے، مالک اور بتا دے کہ اگر زیادہ ثواب چاہتے ہو تو اس سے بڑھا کے پڑھ لو۔ سبحان اللہ الحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، بس بات تمام ہو گئی۔ عزیز و فرش ادا پر بیٹھ کر آج شہیدان کربلا کو یاد کر رہے ہیں اور 10 دن مکمل ہو گئے۔ سکینہ کی یتیمی کو 10واں دن ہے، بہن بھائی سے جدا ہوئی 10واں دن ہے، ماں بیٹے کی جدائی کیا 10واں دن ہے۔ کیسی غربت ہے کہ کوئی پرسا و تعزیت پیش کرنے والا بھی نہیں ہے۔ جملہ استعمال کروں آپ کی خدمت میں کہ کہتے ہیں کہ اگر انسان کسی کے غم میں بہت سوگوار ہو تو جب اس کی قبر پہ لے جاتے ہیں تو شاید قبر کو دیکھ کے سکون مل جاتا ہے۔ واہ غربتا، اختیار نہیں ہے، اس لیے اسیر بنا۔ ایک جملہ اور سن لیجئے، آج 10واں ہے نا، کہ جب کبھی کوئی جوان کسی ماں کا انتقال کر گیا ہو تو ماں کے سامنے سے جوان کی یادوں کو ہٹایا جاتا ہے۔ کبھی ماں اپنے جوان بیٹے کے کپڑے دیکھ کر روتی ہے، کبھی بستر دیکھ کر روتی ہے، کبھی باتیں یاد کر کے روتی ہے۔ واہ غربتا، اکبر کا کٹا ہوا سر ہے اور اکبر کی ماں ہے۔ اور میں نے پہلے جملہ پڑھا تھا نا آپ کی خدمت میں کہ جناب علی اکبر کے سر کو باقاعدہ دھویا گیا تھا۔ کسی مقام پر اہل بیت کے لٹے ہوئے قافلے کو رونے کی اجازت نہیں ملی۔ جب کوئی انسان رو لیتا ہے نا جی بھر کے، کچھ غم اس کے ہلکے ہو جاتے ہیں۔ واہ غربتا. البتہ بعض روایات میں علماء کہتے ہیں ایک ایسا گھر ملا کہ جہاں راہ شام میں ایک خاتون کا مکان تھا پہاڑی پر, اس کا نام تھا شیریں, اور شیریں جناب شہربانوں کی کنیزوں میں شمار کی گئی ایک زمانے میں. جناب شہربانوں نے اسے امام کی خدمت میں ہبا کر دیا تھا, امام نے آزاد کیا اور بیٹی بنا کر رخصت کیا, عزیر سے شادی کر دی تھی. جب جا رہی تھی امام کے گھر سے روتی جاتی تھی, ایسے کوئی بیٹی باپ کے گھر سے جاتی اور کہتی تھی مولا میرے گھر کب آئیں گے. اجرکم اللہ رونے والوں, مولا میرے گھر کب آئیں گے. امام فرماتے تھے شیریں ہم تمہارے گھر آئیں گے. کہا مولا اکیلے مت آئیے گا, مولا شہزادیوں کو نبی زادیوں کو ساتھ لائیے گا. امام فرماتے ہیں ہاں شیریں یہ وعدہ ہمارے سر کے ساتھ ہے. پر شیریں پہچان لینا, جب تمہارے گھر آئیں تو پہچان لینا. شیریں کو کیا خبر تھی جب سے امام کے گھر سے رخصت ہو کر گئی روز انتظار کرتی تھی کہ سچے امام کا سچا وعدہ میرے گھر آئیں گے, بیویاں بھی آئیں گی. اجرکم اللہ, جب قافلہ اس راستے میں چل رہا تھا جس راستے پر پہاڑی پر اس کا گھر بیان کیا گیا, تو اس نے حالت خواب میں دیکھا کہ اس کے گھر میں اس کے مولا آئے ہیں. بس یہ عجیب بیتاب تھی, اپنے شوہر کو بیدار کیا, جا کے دیکھ راستے پر شاید کوئی قافلہ آتا ہو. عزیر راستے پر گیا, دیکھا وہ قافلہ یزید ہے جو اسیران اہل بیت کو لے کے آ رہا. کو سمجھ میں نہیں آتا تھا, رات کا یہ پہر تھا کہ لشکر یزید وہاں پر رکا اور عزیر سے کہا کہ تمہارے گھر میں اتنی ایسے ہم چاہتے ہیں کہ اسیروں کو وہاں رات میں رکھ دیں اور سروں کو وہاں محفوظ کر دیا جائے. اللہ اکبر. اسی طرح یہ قافلے کے اسیر اور کٹے ہوئے سر شیری کے گھر میں لائے گئے. امام کا وعدہ تھا نا ہم آئیں گے, وعدہ ہمارے سر کے ساتھ. وہ غربت رونے والوں, جیسے ہی بیویاں اس گھر میں آئیں جناب زینب اولیاء نے فرمایا تو اس گھر کی مالکن ہے, کہ ہمیں اجازت دیتی ہے کہ ہم اپنے شہیدوں پر گریا کر لیں, اب تک روئے نہیں ہے. آپ کی مرضی کتنا روئی ہے گا, بیویاں نہیں رو سکی تھی, رونے لیا جاتا نہ تھا. غربت شیری نے کہا میرا گھر ہے تمہیں اجازت ہے, اے قیدیوں تم چاہو تو گریا کر سکتے ہو. بس جیسے یہ سنا ایک مرتبہ جناب زینب اولیاء نے گریا کرنا شروع, واہ حسینہ واہ حسینہ. شیری آگے بڑھی, بیوی یہ نام نہ لینا, یہ تو میرے آقا حسین کا نام ہے, ارے کوئی اور نام لے کے رو لے. اللہ اکبر. جناب زینب فرماتی ہیں اچھا جیسے تیری مرضی. فرمایا اکبر کا بابا آئے اسر کا بابا کا یہ نام لے کے نہ رو, یہ تو میرے مولا کے بیٹوں کے نام ہے. ایسا کر تو اپنے شہید کی بیٹیوں کا نام لے کے رو. فرمایا بی بی نے اچھا ایسا کر. پھر فرمایا سکینہ کا بابا آئے کبرا کا بابا آئے صغرا کا بابا کہ یہ نام بھی لے کے مت رو, میرے مولا کی بیٹیوں کے نام لگتے ہیں. کہ ایسا کر اپنے شہید کی اپنے مقتول کی بھائیوں کے نام لے کر رو لے. ہائے فرمایا عباس کا بھائی ہائے حسن کا بھائی کبھی زینب کا بھائی کبھی ام کلثوم کا بھائی. شیری آگے بڑھی کہ قسم ہے تجھے خدا کی بتا ہو کون اس طرح نام لے کر رو, سارے نام تو میرے مولا کے گھر آنے کے. ارے چہرے سے بالوں کو ہٹا الصلاة ولعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا. پروردگار فرش شہزاد پر بیٹھ کر ماتم کرنے والے, آنکھوں سے آنسو بہا کے پرسہ پیش کرنے والے پروردگار, تمام ماتم داروں کے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. پروردگار اس عمل کی برکت سے تمام تر پریشانیاں دور فرما, مشکلات کو آسان فرما دے. پروردگار پروردگار واسطہ آل رسول کا, وہ کبھی وقت نہ آئے یہ کوئی صدقہ ہمارے بچوں کو لا کے دے. پروردگار جو ہمیشہ اپنے بچوں کا صدقہ نکال کے مستحقین تک پہنچاتے ہیں, مالک انہیں فقر و فاقہ سے محفوظ کر دے. حسین کے ماتم داروں کو پروردگار اتنا عطا فرما, ایک کفاف رزق حاصل ہو جائے. بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا کوئی غم نہ دے سوائے غم آل رسول کے. بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار تمام تر بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرما. بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا جن افراد نے دعا کی التماس کی, ان کی دعائیں قبول و مقبول فرما. امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما, اور ہم سب کو امام علیہ الصلوۃ والسلام کے ادنا ترین خدمت گزاروں میں شامل فرما. کل سے سلسلہ مجالس میں خطابت کی ذمہ داری تو قبلہ اور کعبہ استاد محترم کی تھی, لیکن چونکہ وہ کل پہنچ نہیں پا رہے تو کل آپ کی خدمت میں ذکر مصائب سرکار سید الشہداء ایک طالب علم بیان کرے گا. انشاءاللہ پرسوں سے قبلہ اور کعبہ تشریف لا رہی ہیں, تو بہرحال شرکت کی التماس ان تمام مجالس میں, اور نماز وحشت قبر کی التماس مرحومہ نرگس خاتون بنت صغیر حسن کے لیے, اور آئیے تمام بیماروں کی شفا یابی کے لیے مل کر دعا مکمل کرتے ہیں. مالک بواسطہ محمد و آل محمد ہر بیمار مومن ہر بچے اور بچی کو جو بیمار ہیں شفا کاملہ صحت عاجلہ عطا فرما. امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما, اور ہم سب کو امام علیہ السلام کے ادنا ترین خدمت گزاروں میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. بجاء محمد وآله المعصومين برحمتك يا